أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين اگر کفارہ کسی کو لباس دینے والا ہے تو کس طرح کا لباس دیا جائے, یہ مسئلہ کل شروع ہوا تھا, ادھورا رہ گیا, آج اسے مکمل کرتے ہیں. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ چاہے پرانا لباس دیں یا نیا لباس دیں, دونوں طرح کے لباس چل جائیں گے. اگر پرانا دے رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اتنا پوسیدہ نہ ہو چکا ہو کہ وہ پہنتے ہی پھٹ جائے یا دو چار دن میں پھٹ جائے. لیکن اگر وہ اچھا لباس ہے چاہے پرانا صحیح, تو کفارے کے طور پر دیا جا سکتا ہے. آج گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ لباس میں عام طور پر مغربی دنیا والے اور بیشتر مشرقی دنیا والے بھی دو لباس پہنتے ہیں, ایک اوپر کا لباس ہوتا ہے ایک نیچے کا لباس ہوتا ہے. عرب دنیا میں فقط ایک لباس جبے کے طور پر پہنا جاتا ہے. تو اگر جن جن ممالک میں دو لباس پہنے جاتے ہیں تو کیا ہمیں دو لباس دینا ضروری ہوں گے؟ کہتے ہیں دو لباس دیں تو بہت اچھا ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن واجب نہیں ہے. واجب کو ایک لباس دینا کافی ہے, چاہے اوپر کا لباس دے دیں یا نیچے کا لباس دے دیں, ذمہ داری پوری ہو جائے گی. والقسمت لکل فقیر ثوب وجوبا, ہر غریب آدمی کو ایک کپڑا دینا ہے واجب کے طور پر. کم از کم واجب یہ ہے کہ ایک کپڑا دیا جائے. وہ ثوبان استحبابا, اور اگر دو کپڑے دیا جائیں تو یہ مستحب ہے, زیادہ بہتر ہے. بل ہما مع القدرت احوط, بلکہ یہ دو کپڑے اگر کسی کے پاس استطاعت ہیں تو استطاعت کی صورت میں دو کپڑے دینا احوط ہے, احتیاط کے مطابق ہے. یہ ایک لفظ ہے احوط, ویسے تو بہت زیادہ اس کی وضاحت ہوتی ہے, لیکن یہاں مختصر طور پر سمجھانے کی خاطر پہلے لفظ استعمال ہوا کہ ایک کپڑا دینا واجب ہے, اس کے بعد لفظ استعمال ہوا کہ دو کپڑے دینا مستحب ہے, پھر اس کے بعد لفظ استعمال ہوا کہ دو کپڑے دینا احوط ہے, بلکہ احوط ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈگری اور بڑھ گیا, مستحب سے بھی ایک ڈگری اور بڑھ گیا. تو احوط کیا مستحب سے ایک ڈگری اور آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر مقام پہ نہیں ہوتا ہے, لیکن احوط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہدین کے اجتہاد کرنے کا جو طریقہ کار ہے, اصل میں ہر شخص, ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروردگار کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت انجام دے. ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے جو بالغ و عاقل وغیرہ ہے. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے, نان مسلم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو پروردگار نے عبادت کا طریقہ بتایا اس طرح سے عبادت کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب تک یہ اسلام لے کر نہیں آئے گا اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے, لہذا پہلے اس کو اسلام لے کے آنا پڑے گا, پھر اس کی عبادت قابل قبول بنے گی. لیکن عبادتیں نان مسلم پر بھی اسی طرح سے فرض ہیں, عیسائی پر بھی نمازیں فرض ہیں, یہودیوں پر بھی نمازیں فرض ہیں, ہندوؤں پر بھی نمازیں فرض ہیں, مگر وہ نمازیں پڑھیں گے تو بیکار ہو جائے گی. جب تک کہ وہ اسلام نہیں لاتے اس وقت تک ان کی عبادتیں بیکار ہیں. اب یا تو پروردگار کا طریقہ کار ایسا ہوتا کہ ہر شخص پر جبرائیل نازل ہوتے اور بتا دیتے کہ یہ والا حکم ہے, تو بالکل واضح ہو جاتا ہر شخص کے لیے, لیکن یہ طریقہ کار پروردگار نے رکھا نہیں. 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے میسج بھیجا ہے سارے انسانوں, اور 1,24,000 میں سے بھی آخری رسول, ہمارے رسول, ان کے آ جانے کے بعد پہلے والے سارے انبیاء کا میسج کینسل ہو گیا. تو اب تو ہمارے نبی پر جو وحی ہوئی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی. رسول کے بعد جو افراد اس دنیا میں آئے ان تک میسج پہنچا یا تو ائمہ کے ذریعے سے کہ اس طرح سے عبادت انجام دیں گے, اور ائمہ کے بعد جو ائمہ کی تعلیمات ہیں, جو ان کی حدیثیں ہیں, ان کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے کہ پروردگار کا حکم کیا ہے اور کیسے عبادت کرنی. لیکن اس کے سمجھنے میں، اس کو ریسرچ کرنے میں، اس کو ڈرائیو کرنے میں بڑی محنت چاہیے، اور پھر بھی ہو سکتا ہے صحیح نتیجے پر نہ پہنچے. تو پروردگار نے ایک طریقہ بتایا ہے عبادت کا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ امام خمینی کا یہ فتویٰ تھا کہ کراچی جیسا بڑا شہر یہ ایک شہر نہیں سمجھا گیا ہے، یہ کئی شہروں کا مجموعہ ہے، یہ ایک شہر نہیں ہے، کئی شہروں کا مجموعہ. کا مطلب کیا ہے کہ مثلا گلشن اقبال ایک شہر ہے، نظمات دوسرا شہر ہے، وہ نیو رضویہ ایک تیسرا شہر ہے، نارتھ کراچی ایک چوتھا شہر ہے، یہ کئی شہروں کا مجموعہ ہے. اچھا اگر ایسا ہے تو عام طور پر جب ایک شہر سے دوسرے شہر لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کی نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، ان کے روزے ساقط ہو جاتے ہیں، پھر روزے نہیں رکھ سکتے. تو فرض کیجئے کہ کوئی شخص شہر کے ماڑی سے سفر کرے اور شہر استیل مل جائے، تو استیل مل جانے کے بعد اس کا روزہ قصر ہوگا، اس کی نمازیں قصر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ امام خمینی کا فتویٰ تھا کہ جی ہاں ہوں گی. اگر وہ کیماڑی سے اسٹیل مل کا سفر کرتا ہے جو 22.5 کلومیٹر جانا اور 22.5 واپس آنا، 45 کلومیٹر اس طرح سے بن جاتا ہے، تو اس کی نماز قصر ہے، یہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے. وہ کہا بھائی میں تو شہر کراچی میں ہی ہوں، کراچی کے اندر ہی ہوں. کہتے ہیں یہ کراچی ایک شہر ہے ہی نہیں، ان کا نظریہ یہ تھا. باقی مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کراچی ایک شہر ہے، چاہے کیماڑی ہو یا اسٹیل ٹاؤن ہو، ایک شہر ہے. اب حقیقتاً عند اللہ کیا ہے، اللہ کے پاس کیا ہے، یہ تو ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر ہمارے رسول ہوتے تو ہم ان سے پوچھ لیتے، زمانے کے امام ہوتے تو ہم ان سے پوچھ لیتے، مگر یہ ریسرچ کا معاملہ ہو گیا، اور ریسرچ کے معاملے میں مجتہدین میں اختلاف ہو گیا. اب مجتہدین میں جو اختلاف ہو گیا، تو اب اللہ کا حقیقی حکم ہمارے لیے کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنے مرضی کی تقلید کرو، لہذا ہم جو عبادتیں انجام دیں گے ان کی ساری ذمہ داری ہمارے مجتہد پر چلی جائے گی. اگر فرض کیجیے کہ امام خمینی کے مطابق ہم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں پہنچنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے، قیامت کے میدان میں خدا میں ہم سے سوال کرے کہ تم نے 4 کے بجائے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی تھی، ایسا کیوں کیا تھا، تو ہمارے پاس ہر ایک مسئلے کا، جتنے بھی اس طرح کے مسئلے ہیں ان سب کا ایک ہی جواب ہوگا، 4 رکعت نماز کیوں نہیں پڑھی، 2 رکعت کیوں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا جبکہ رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھنا چاہیے تھا، تم نے جتنی نافلہ نمازیں ہیں ان نافلہ نمازوں کو کیوں نہیں پڑھا جبکہ نافلہ نمازیں واجبات کے ہوتی ہیں بعد ہوتی ہیں. ہمارے لیے ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم امام خمینی کی تقلید کرتے تھے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ قصر نمازیں پڑھنی ہے، لہٰذا ہم نے قصر پڑھ لی. روزہ کیوں نہیں رکھا، ہم امام خمینی کی تقلید کرتے تھے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ روزہ قصر ہے، لہٰذا ہم نے روزہ نہیں رکھا. نافلہ نمازیں کیوں نہیں پڑھیں، ہم امام خمینی کی تقلید کرتے تھے اور مسافر کے لیے نافلہ 4 رکعت نماز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے نہیں پڑھی. ہر مسئلے میں ایک ہی جواب ہوگا، یہاں تک کہ ہمارے لیے تو اتنا آسان ہو جائے گا کہ ہم کہیں گے پروردگارا تو ہم سے کن کن باتوں کا سوال کرے گا، یہ امام خمینی کی توری سامنے پڑی ہے، یہ خود پڑھ لے، ہم نے اس کے مطابق عمل کیا، اللہ حافظ، آگے نکل گئے. ہمارا تو ہر چیز میں ایک ہی جواب ہوگا، پھر مرجع کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے فتویٰ کیوں ایسا دیا. اچھا اب مرجع اپنی ریسرچ کے مطابق جو فتویٰ دے گا وہ بھی بڑی ذمہ ہے، اپنی ریسرچ کے مطابق میں جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے فتویٰ دیا. دوسرے مجتہدین آیت اللہ سیستانی مثلا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی ایک شہر ہے، ایک شہر کا مطلب ہے کہ یہاں سے کیماڑی سے اگر اسٹیل ٹاؤن جاؤ گے تو روزہ رکھنا پڑے گا، وہاں نماز بھی پوری پڑھنا پڑے گی. تو اب یہاں بیٹھے بیٹھے، دنیا میں بیٹھے بیٹھے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اللہ کا حقیقی حکم کیا ہے، نماز 4 رکعت پڑھنی ہے یا 2 رکعت پڑھنی ہے، اللہ کا حقیقی حکم کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اچھا یہ پتہ نہیں چل رہا تو ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار نے کسی شخص کو اس کی بساط سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی. اگر تم معلوم نہیں کر سکتے کہ چار رکعت نماز پڑھنی ہے دو رکعت نماز پڑھنی ہے، تم معلوم نہیں کر سکتے ہو، جبرائیل تم پر نازل نہیں ہوں گے، تو ٹھیک ہے لا یکلف اللہ نفس، تم پر اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں، تم اپنے مرضی کی تقلید کرو، جیسا وہ کہتے ہیں ایسا کرو. مگر اللہ کے پاس کوئی ایک حکم ہے، اگر وہ حکم جو اللہ کے پاس ہے ہم ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیں تو کیا اس کا کوئی راستہ ہوتا ہے؟ جی ہاں اس کا راستہ ہوتا ہے. اس کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ بہت ہی اچھا راستہ ہے، زبردست راستہ ہے اگر کوئی شخص اس راستے کو اختیار کرے. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہے احتیاط کا راستہ. احتیاط، احتیاط میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کھیماڑی سے اگر اسٹیل ٹاؤن جا رہے ہیں تو وہاں دو رکعت ہی نماز بھی پڑھ لیجئے جس کو قصر کہتے ہیں، اور چار رکعت ہی نماز بھی پڑھ لیجئے جس کو پوری کہتے ہیں. تو اللہ کا جو بھی حکم ہوگا وہ آپ انجام دے چکے ہیں. قصر والا اگر حکم تو پروردگار میں نے وہ بھی کر لیا، اگر تمام والا حکم خدا بندہ میں نے وہ بھی کر لیا، تو آپ ٹھیک اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں گے، آپ نے بالکل اس کے حکم کے مطابق زندگی گزار دی. جی ہاں، روزے کا مسئلہ بھی اس طرح سے حل ہوگا، اس لیے کہ روزے میں ایک منزل پر پہنچنے کے بعد، مثلا فرض کیجیے کہ آپ اسٹیل ٹاؤن پہنچے، جو کیماری سے اسٹیل ٹاؤن جا سکتا ہے تو اسے تھوڑا سا اور آگے بھی جا سکتا ہے، اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں وہاں روزہ کھولیں، یعنی ہفتے طرف سے باہر نکل جائیں روزہ کھولیں پھر واپس آ جائیں. تو آپ نے روزہ رکھا بھی، وہاں سے روزہ رکھ کے نکلے اور وہاں پہنچنے کے بعد پتہ نہیں روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں، لہٰذا مسافر کے لیے جو پکا پکا مسافر بن جاتا ہے وہاں روزہ کھول بھی دیا. تو یہ ہاں یہ ہے کہ احتیاط کے مسائل پر ہر آدمی کے لیے عمل کرنا آسان نہیں ہے، وہ خود بڑا فقہ کا جاننے والا ہو سکتا ہے وہی احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. مگر یہ اتنا اچھا راستہ ہے کہ جو بھی خدا کا حکم ہوگا اس پر عمل ہو جائے گا، یہ ہے بڑا شاندار راستہ ہے. اور ایسا شاندار راستہ ہے کہ پھر آپ کو تقلید کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تقلید بھی ثابت ہو جائے گی. احتیاط والا یعنی اس مشترک کے مطابق بھی عمل کر لیا اور اس مشترک کے مطابق بھی عمل کر لیا، بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہے. تو احتیاط والا پہلو وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہر صورت میں قابل قبول ہو جائے گا. کہتے ہیں یہاں پر بھی ایک کپڑا دینا یہ واجب ہے، دو کپڑے دینا یہ مستحب ہے، بلکہ بعض مشاہدین یہ کہتے بھی ہیں کہ دو کپڑے دیں. تو حقیقتاً اللہ کے پاس کیا حکم ہے، ایک کپڑا دینا یا دو کپڑے دینا؟ اگر اسی طرح کہہ رہے ہیں اگر آپ احتیاط کر لیں اور دو کپڑے دے دیں تو بالکل صحیح عمل ہو جائے گا. اگر یہ والا فتویٰ ہو گیا تب بھی صحیح ہو گیا، وہ والا فتویٰ ہو گیا تب بھی صحیح ہو گیا. مگر احتیاط میں یاد رکھیے کہ ہمیشہ مشکل پہلو پر عمل کرنا پڑتا ہے یا ڈبل کام کرنے پڑتا ہے. ظاہر ہے اجر الہی حاصل کرنے کے لیے زحمت تو زیادہ اٹھانی پڑتی ہے، مشقت تو زیادہ اٹھانی پڑتی ہے. جی ہاں، اگر فرض کیجئے کہ ہم نے آیت اللہ سیستانی کی کسی فتوے پر عمل کر لیا اور عند اللہ وہ چیز نہیں تھی، اللہ کا حکم وہ نہیں تھا، تب بھی ہمارا جواب تو پروردگار کو یہ ہوگا کہ یہ آیت اللہ سیستانی کی توضیح پڑھی ہے پروردگار، ایسے تو پڑھ لے، ہم نے تو اس کے مطابق عمل کیا، ہم تو آگے بڑھ جائیں گے، اللہ اللہ خیر کرے. پھر پروردگار اور آیت سیستانی کا معاملہ بنے گا، وہ اپنی تحقیق کے مطابق بنا کہ میں نے پوری دیانتداری سے تحقیق کی تھی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا، تو وہ بھی بری ذمہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہاں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے مگر یہ بہت کم چانسز ہیں. کہ فرض کیجئے کہ ہم نے آیت اللہ خمینی کے فتوے کے مطابق بھی عمل کیا اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق بھی عمل کیا، پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی حکم نہیں تھا خدا کا، یہ امکان موجود ہے. مگر یہ جو مثال ہم نے نماز والی دی ہے اس میں موجود نہیں ہے، اس میں کہ یا تو یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، اس لیے کہ تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر کسی مقام پر چار پانچ قسم کے فتوے ہو جائیں مجتہدین کے، تو وہاں احتیاط کا پہلو پھر دو مجتہد کے مسائل پر عمل کرنا نہیں رہے گا، پھر چار مجتہدین کے فتوا کو جمع کریں، اور ان چار میں تو یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم ہوگا لہذا شامل ہو جائے گا. لیکن ہم اگر آخری مثال بنا لیں کہ کوئی بھی حکم نہیں تھا اس میں، پروردگار کا اس میں سے کوئی بھی حکم نہیں تھا مثلا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہماری ذمہ داری تو فقط تقلید کرنا ہے، تقلید سے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. جی صحیح. تو کیا ہوگا، سوال کیا ہے؟ ٹھیک، اس میں احتیاط کیسے ہوگی؟ اچھا سوال یہ ہے نا کہ احتیاط کیسے، اگر پانچ مشاہدین کے فتوے بالکل ایک جیسے ہو گئے تو اس میں احتیاط ہی نہیں ہے، وہ خود ایک ہی مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر ساروں نے فتوا دیا ہے تو آپ ایک عمل کر لیں گے تو سب کے مسئلے پر عمل ہو جائے گا، بس بات ختم ہو گئی، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس پہ. جی آپ کی صحیح. یہ اب چونکہ آپ بالکل انفرادی سوال ہے، اب اس میں ٹائم ضائع نہ کریں، بعد میں آپ ہم سے پوچھ لیں، اس لیے کہ امام خمینی کے مسائل پر عمل کرنے والے یہاں بہت کم رہ گئے ہیں اس وقت، تو وہ بعد میں معلوم کر لیجیے.
ہو سکتا ہے
جی جی یہ ممکن ہے کہ کچھ مشتہدین یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ عمل واجب ہے اور کچھ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ مستحب ہے، اور حقیقتاً عند اللہ یہ حکم ہو کہ وہ حرام، ممکن تو ہے، مگر عملی اعتبار سے اب تک یعنی مجھے قریب قریب 28 سال ہو گئے اس شعبے میں، اب تک مجھے، اور یعنی میرا شعبہ بھی بطور خاص فقہی ہے، لوگ مجھے اسی نام سے جانتے ہیں، اب تک مجھے کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا کہ جہاں پر کسی مشاہد نے واجب اور کسی نے مستحب کہا ہو اور بعد میں پتہ چلا ہو کہ نہیں حرام، ایسا ہوتا نہیں ہم، اس لیے کہ جتنی آراء بنتی ہیں وہ معصومین کے اقوال سے بنتی ہیں، قرآن کی آیات سے بنتی ہیں، لہذا ان کو جمع کرنے کے بعد وہ عام طور پر ایسے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یا یہ ہے یا یہ ہے یا ہے، اور ان تینوں میں سے اگر سب پر عمل کر لیا جائے تو وہ احتیاط کے مطابق بن جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا بالکل. لہذا ایسا امکان موجود ہے کہ پروردگار کے نزدیک ایک چیز حرام ہو، مشاہدین ان کا فتویٰ واجب کا دے رہے ہوں، مگر پریکٹیکلی میرے آج تک سامنے کوئی ایسی مثال نہیں آئی کہ جو ایسا بن سکتا ہو. لہذا مشتہدین نے اپنی تحقیق کے مطابق جو فتویٰ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے. عند اللہ کا حکم اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط پر عمل کرنا سب سے اچھا ہے. اور یہ جو میں نے درمیان میں ایک گفتگو میں بیان بھی کیا تھا کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے مدارس حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ وہ واجبات پر عمل کرے، محرمات سے بچے، اور دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ جتنے احتیاط واجب ہیں اس پر عمل کرے. یہ وہی احتیاط والا ہو گیا بھائی، تو یقیناً اللہ کے حکم کی اتباع ہو جائے گی. وَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ كَالْإِطْعَامِ، اور یہاں پر بھی عدد معتبر ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر 10 افراد کو کپڑے پہنانے کا حکم آیا ہے تو 10 افراد الگ الگ ہونے چاہیے، ایک ہی کو 10 مردوں کا کپڑے نہیں پہنائے جا سکتے. فَلَوْ قُرِّرَ عَلَى وَاحِدٍ بِأَنْكَسَهُ 10 مرات لم تحسب لہ الا واحدہ، لہٰذا اگر کسی نے ایک شخص کو 10 مرتبہ کپڑے پہنا دیے یا کپڑے دے دیے تو یہ ایک کے علاوہ باقی شمار نہیں کیا جائے گا، باقی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگرچہ 10 مرتبہ دے دیے پورے، مگر چونکہ ایک ہی کو دیے ہیں لہذا قابل قبول نہیں، 10 الگ الگ افراد کو دینا پڑیں گے. ولا فرق فی المقصوب بین الصغیر والکبیر والذکر والانثى، اب یہ لباس جیسا چاہیں ایسا دے سکتے ہیں، بڑوں کا لباس چاہیں تو بڑوں کا دے سکتے ہیں، چھوٹوں کا لباس یعنی بچوں کا لباس دینا چاہیں تو بچوں کا دے سکتے ہیں، عورتوں کا لباس دینا چاہیں تو عورتوں کا دے سکتے ہیں، مردوں کا دینا چاہیں تو مردوں کا دے سکتے ہیں. البتہ یہ طے ہے کہ عورتیں عورتوں کے لیے لباس دیں، اور اگر مرد بھی عورتوں کا لباس دے رہے ہیں تو عورتوں کے لیے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرد دوسرے مرد سے کہے، وہ بیچارہ اکیلا ہی ہے اور اکیلا قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی اگر اس کو لباس دے رہا ہے کہ بھائی میرے پاس لباس تو ہے مگر یہ والا لباس لے لو، کہہ گئی تو عورتوں کا لباس ہے، تو کیا میرے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں، بس اسے قبول کرو، ایسا نہیں کر سکتے. اگر مردوں کا لباس مرد دے رہے ہیں لباس تو پھر مرد پہنے اس طرح کا ہونا چاہیے، اور اگر عورتوں کا لباس دینے تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ عورتیں پہن سکیں، یعنی وہ کفارے کی اقسام میں وہ شامل ہونے کے قابل ہوں تو وہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ عورتوں کا لباس مردوں کو دیں اور مردوں کا لباس عورتوں کو دیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ عورتیں اگر عورتوں کو لباس دے رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس طرح سے مرد اور عورت بچوں کے لیے لباس دے رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جی اگر وہی مسئلہ ہوگا جو مشاہدین والا ہے کہ فرض کیجیے کہ مسئلہ بتانے والے نے غلط مسئلہ بتا دیا، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غلط ہی مسئلہ بتاتے ہیں، کوئی احتیاط احتیاط نہیں، کبھی صحیح ہو گیا تو ہو گیا، کبھی غلط ہو گیا تو ہو گیا، ایسا آدمی تو حقیقتاً گناہ گار ہے، یہ گناہ گار ہے، یعنی پرواہ ہی نہیں کر رہا، یہ احتیاط ہی نہیں برت رہا۔ جو معاشرے میں ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی، تو دیکھے بغیر ہاں یہ کیا ہے بھائی، یہ اس پر عمل کر لیجیے، اب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب قبول کرنے والا، تو سب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سب قبول کرنے والا ہے تو آپ قبلے کی طرف رک کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، پیچھے رک کر کے نماز پڑھ لیجیے، اللہ قبول کرنے والا ہے، کیا اللہ ہر طرف نہیں ہے، قبلے ہی کی طرف اللہ ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، تو آپ پیچھے کب رک کر کے نماز پڑھ لیجیے، قبول کرنے والا اللہ، مگر نہیں اس پہ پھر وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کریں یا نہ کریں۔ لہذا ہر مسئلے میں ایسا نہیں ہوتا، اللہ قبول کرنے والا ہے، صحیح چیزوں کو قبول کرنے والا ہے، ہاں اگر غلطی کہیں ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ لہذا مسائل بتانے والے اگر لاپرواہی سے مسائل بتا رہے ہیں آپ ایسا کر دیجئے یہ یوں صحیح ہو جائے گا تو یقیناً یہ گناہ گار ہے، لیکن اگر ایک شخص دیانتداری سے صحیح طرح سے مسائل بتا رہا ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو اگر اس نے کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا ہے اور سامنے والا غلط مسئلے پر ایک عرصے تک عمل کرتا رہا ہے تو نہ بتانے والا ذمہ دار ہے نہ عمل کرنے والا ذمہ دار ہے، دونوں کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی پتا چلے کہ یہ غلط مسئلہ بتایا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ سامنے والے کو بتا دے کہ نہیں میں نے غلط بتایا تھا، صحیح مسئلہ یہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ بس جب یہاں یہ بات آ گئی ہے تو ایک چیز ذہن نشین رکھیے، فقہ کو پڑھنے اور سمجھنے کا خاص انداز ہے، ہر سبجیکٹ کا خاص انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، جب تک اس خاص انداز کے مطابق علم حاصل نہ کیا جائے ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ذرا غور کیجیے اس پہ۔ دو جمع دو کتنے بنے؟ سیدھی سی بات، چار، ہر آدمی کہے گا چار۔ یہ میتھمیٹکس پڑھنے کا انداز ہے، میتھمیٹکس پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ آپ جو فگر بتائیں گے اس میں پلس کریں یا مائنس کریں، جو اس کا اصول بتایا گیا، جو اس کا طریقہ کار بتایا گیا، ٹھیک اس طریقہ کار کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا، تب آپ میتھمیٹکس کے ماہر بنیں گے، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے، میتھمیٹکس آپ پلے نہیں پڑے گی بالکل، یہ میتھمیٹکس کا طریقہ ہوگا۔ اب آئیے ایک اور مثال، لینگویج پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اسکول میں سب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لینگویجز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اردو، انگلش، سندھی اور یہ میتھ اور سائنسز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بی یو ٹی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا کیوں بھائی؟ اگر بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے تو پی یو ٹی پٹ ہونا چاہیے، مگر وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ انگلش ہے، یہ میتھمیٹکس نہیں ہے، وہ میتھمیٹکس میں چلتا ہے ایسا کہ دو جمع دو چار، چار جمع چار آٹھ، وہ بالکل ایگزیکٹ کیلکولیشن کے حساب سے چلتا، یہ میتھمیٹکس نہیں ہے۔ اب آپ انگلش پڑھنے آئے تو اگر بی یو ٹی ہم کہہ رہے ہیں بٹ تو آپ کو بٹ ہی کہنا پڑے گا، اور اگر ہم پی یو ٹی پٹ کہہ رہے ہیں، پی یو ٹی پٹ کہہ رہے ہیں تو آپ کو بھی پٹ کہنا پڑے گا، آپ پٹ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں بھائی یہ تو کیلکولیشن کی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اگر آپ بی یو ٹی بٹ کہہ رہے ہیں تو پی یو ٹی پٹ کہیں، اور اگر پی یو ٹی پٹ کہہ رہے ہیں تو بی یو ٹی پٹ کہیں، نہیں یہ نہیں چلتا ہے۔ آپ کو اگر انگلش سیکھنی ہے تو جیسے انگریزوں نے بتایا ہے بالکل ایسے انگریزی سیکھنا پڑے گی، دوسرے طریقے سے، دیکھا سبجیکٹ پہ کے بدلنے سے کیسا فرق پڑ گیا، کیسی تبدیلی آ جاتی۔ چنانچہ جیسے جیسے آپ سبجیکٹ بدلتے جائیں گے آپ کو اس کا اسٹائل الگ الگ نظر آئے گا، اور آپ کو اسی اسٹائل پہ چلنا پڑے گا تب آپ اس سبجیکٹ میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ مہارت حاصل نہیں کر سکتے. فقہ کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ فقہ کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو مجتہد نے مسئلہ بتایا ہے, بالکل بنیادی ابھی بات کر رہا ہوں, پورے اجتہاد کی بات تو بڑی لمبی چوڑی ہے, مجتہد نے جو مسئلہ بتایا ہے اس مسئلے کو ہم نے اسی انداز سے عمل کیا, ہم نے اس پر عمل کیا تو بالکل صحیح ہو گیا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی طرف سے اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیں اور اپنی طرف سے اس میں عقل استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیں تو یہ اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا. پروردگار نے یہ بتایا ہے, مثلا حکم میں بتا رہا ہوں کہ مغرب کی 3 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے. مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھنے میں ضروری ہے کہ آپ 1 رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے انجام دیں. اب اگر فرض کیجئے کہ کسی کو یاد نہیں رہا, بھول گیا, اور یہ مسٹیک آپ اکثر دیکھتے ہوں گے, 1 رکوع میں اس نے 3 سجدے کر دیے, 3 سجدے کر کے اس نے نماز پوری کر دی. اچھا آپ مسجد میں دیکھ رہے ہیں, آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے, ساری آپ اس کی نماز کو نوٹ کر رہے ہیں, اس نے کسی 1 رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کیے اور نماز مکمل کر لی, یا 2 کے بجائے 1 سجدہ کیا اور نماز مکمل کر لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس نے جان بوجھ کے اگر نہیں کیا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا. یہ فقہ ہے, فقہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میتھمیٹکس کی طرح آپ 2 جمع 2 4 ہی والا نتیجہ نکالیں. فقہ میں 2 جمع 2 کبھی 5 بھی ہو سکتا ہے, جیسے انگلش میں ہوتا ہے, جیسے اردو میں ہوتا ہے, باقی لینگویجز میں ہوتا ہے کہ آپ کبھی اس طرح سے چلتے ہیں کبھی اس طرح سے چلتے ہیں. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کے تمہیں غلط نماز نہیں پڑھنی, مگر اس نے 1 سجدہ چھوڑ دیا, یہ 1 سجدہ زیادہ کر دیا, مگر اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, اللہ کے یہاں گناہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں حکم یہ ہے کہ تم کو جو حکم بتایا گیا, جو طریقہ بتایا گیا, اس کے مطابق تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ادا کرو. مگر اگر تم سے بھول ہو جائے, اس طرح کی بھول ہو جائے کہ تمہیں یاد ہی نہ رہے, تمہیں پتہ ہی نہ چلے, تو ذمہ داری نہیں تمہاری, پھر کوئی حرج نہیں. چنانچہ یہ چیز عبادات میں عبادت انجام دیتے وقت بھی ہے, اسی طرح سے جب مسئلہ کوئی بتایا جا رہا ہے تو مسئلہ بتاتے وقت بھی ہے, اسی طرح سے کوئی مشاہد اشتہار کر کے یا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو فتویٰ پیش کرتے وقت بھی ہے. تمام مقامات تو اسی طرح سے ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو صرف کرے اور اس کے بعد ٹھیک طرح سے عمل کرے, لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی بھول ہو جائے. اگر بھول ہو جائے گی تو ایسا نہیں کہ وہ یقیناً گناہگار ہوگا. البتہ یہ جو گناہگار نہیں ہے, یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھول ہو گئی تو یہ گناہگار نہیں ہے, یہ فقط اور فقط ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. یہ نعمت پروردگار نے ہمارے رسول کو عطا کی ہے. پچھلی امتوں میں اگر کوئی بھول بھی جاتا تھا تو اس کو سزا ہوتی تھی. یہ ہمارے رسول کو جب معراج پہ گئے تھے تو جہاں تحفے دیے گئے تھے, ان میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ اگر تمہاری امت کے لوگ بھول جائیں گے تو رفع عنہ القلم, ان سے قلم اٹھا لیا جائے گا, یعنی ان کے بارے میں لکھا نہیں جائے گا کہ اس نے غلطی کی ہے, وہ صحیح مان لیا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں فقہ میں ایسی ہیں کہ جو آپ جو سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ ارے اس نے تو ایسا کر دیا, اس کی تو نماز غلط ہو گئی. یاد رکھیے کہ ہم کبھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کی نمازوں کو باطل کرتے پھریں, ہم کسی کی عبادتوں کو باطل کرتے پھریں, کوئی اتھارٹی نہیں ہماری. بہت سارے مقامات پر اگر وہ صحیح سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ صحیح ہوگا, خدا اسے اجر دے گا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو غلط کرنے والے اور کسی کو صحیح کرنے والے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں, نماز آپ کو ایسے پڑھنی ہے, روزہ آپ کو ایسے رکھنا ہے, وضو آپ کو ایسے کرنا ہے, طہارت آپ کو ایسے, زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, اب کپڑا دینے میں آخری بات, بچوں کے کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں, بڑے کے کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں, مگر اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا جیسے 1 مہینے کا بچہ ہے, 2 مہینے کے بچے, اس کے کپڑے اگر دے دیے تو یہ کفارے کے طور پر نہیں مانے جائیں گے. مگر 5-7 سال کا بچہ ہو, اس کے اگر کپڑے دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نعم فی الاکتفاء بکسوت الصغیرۃ جدا قبل شہرین او شہرین اشکال فلا یترک الاحتیاط. کہتے ہیں ہاں اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ جیسے مثلا ایک مہینے کا بچہ یا دو مہینے کا بچہ، ایسے بچے کے کپڑے دینے میں اشکال ہے، لہذا احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب بھی احتیاط واجب ہوتا ہے. چنانچہ اگر کوئی اور مشتہد اس کی اجازت دیتا ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی چل سکتا ہے. وظاہر و اعتبار کون ہی مقیتن او ما بے حکم ہی کل ملبد والمنسوج. اچھا کپڑا دینے میں ظاہر یہ کہ وہ کپڑا سلا ہوا ہونا چاہیے، خالی کپڑا نہ ہو، سلا ہوا ہو یا سلے بے کی طرح ہو. سلے بے کی طرح کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ٹکڑے جوڑ جوڑ کے بنا دیا گیا ہو، ٹکڑے جوڑ جوڑ کے بنا دیا گیا ہو. ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دھاگے سے کپڑے جوڑ جوڑ کے بنا لیں، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جیسے کچھ مقامات پہ آتا ہے کہ مثلا وہ کپڑے پہ کپڑا رکھ کے اس کو چپکا دیتے ہیں، سلائی نہیں کی مگر چپکا دیا ہے اور مضبوطی سے چپکا ہوا ہے، پھٹے گا نہیں وہ. اگر یہ طریقہ ہے کپڑا جوڑنے کا تب بھی چل جائے گا. ول منسوج ہے یا اگر سلا ہوا نہیں ہو تو بنا ہوا ہو، جیسے سویٹر بنا ہوا ہوتا ہے اس میں سلائی نہیں ہوتی. تو خلاصہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جو ڈائریکٹ پہننے کے قابل ہو. فَلَوْ سُلِّمَ إِلَيْهِ قُمَاشًا غَيْرَ مَقِيتٍ لَمْ يَكُنْ مُجْزِيًا. لہذا اگر فقط ویسے کپڑا دے دیا گیا ہے جو بغیر سلا ہوا ہے تو یہ کافی نہیں سمجھا جائے گا. نعم لا باس بأن يدفع حجرة الخياطة معه ليخيطه صوبا ويحتسبه على نفسه كفارة. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کپڑا بھی اسے دے دیں اور سلائی کی اجرت بھی اسے دے دیں اور پھر اسے کہیں کہ آپ سلوا لیں اور سلوا کے پہن لیں اور پھر آپ اس کا کفارے کے حساب سے حساب کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. کپڑا بھی دے دیا اس کو، سلائی بھی دے دی، اس نے سلوا لیا تو یہ کافی ہو جائے گا. ولکن لا بد من احراز قیامہ بذلک. ہاں اس بات کا البتہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ کپڑا سی کے پھر لے گا، استعمال کرے گا. ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے سلائی ڈالی دی ہے اس کو وہ جیب میں ڈالے اور کپڑا ویسے بھیج دے، ایسا نہیں کر. اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان پیسوں سے وہ سلائی کروائے گا. اچھا سلائی کروانے کے بعد پھر وہی مسئلہ ہوگا، پہننا اس کے لیے لازمی نہیں، سلائی کروانے کے بعد پھر بھیج دے تو کوئی حرج نہیں، پھر کوئی قباحت نہیں ہے. اس لیے کہ کفارے کا عمل پورا ہو گیا سلائی کرنے کے بعد. ولا یزی ایتا لباس الرجال للنساء ولا العکس ولا ایتا لباس الصغیر للکبیر. کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں کو دیا جائے. اب مثلا عورتوں کو دے دیں، کسی عورت کو دے دیں کہ یہ لیجیے شرٹ اور اس کے اوپر یہ ٹائی، ہمارے یہاں نہیں پہنتے سر. یا مثلا کوئی عورت کسی کو دے دے کہ یہ لیجیے ساڑی اور یہ اس کا بلاؤز، کسی مرد کو دے دیا، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. دوسرے ممالک میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا. لہٰذا ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں کا لباس کسی بڑے کو دے دیں، یہ لیجیے ایک کفارے کے طور پر، وہ پہن ہی نہیں سکتا، اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا. یا الٹا کر لیں کہ بڑے کا لباس کسی بچے کے لیے دے دیں، یہ نہیں کر سکتے. لہٰذا جس کو دیا جا رہا ہے وہ اسے استعمال کر سکے خود، یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی استعمال کر سکے تو چل جائے گا. جی یعنی اسی لیے ہم نے پینٹ اور شرٹ کی مثال دی تھی، پینٹ اور شرٹ اور ٹائی کی مثال دی کہ ہمارے یہاں پینٹ شرٹیں پہنی جاتی ہیں ابھی، مگر لڑکیاں اب بھی ایسا نہیں کر رہی ہوں کہ شرٹ پہنے اور ٹائی پہنے. یہ ہم نے مثال اسی لیے دی ہے کہ ہمارے یہاں نہیں چلتی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں لڑکیاں شرٹ پینٹ پہنتی ہیں اور ٹائی بھی پہنتی ہیں تو وہاں چل جائے گا. یعنی وہ لباس فقط مردوں کا لباس نہیں رہ گیا، وہاں عورتوں کا لباس بھی وہی ہے جو مردوں کا لباس صحیح ہے. مگر ان میں بھی جو ہم نے دوسری مثال دی ہے وہ ہم نے اب تک سنا نہیں ہے، لیکن ہو تو سکتا ہے. وہ کیا ہے، نہیں سنا نہیں بلکہ ہے دیکھا ہے، مگر چند ایسے مقامات ہیں جہاں چند مقامات ہیں جہاں ایسا ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ ساڑی کسی مرد کو پہننے کے لیے دے دی جائے، وہ بھی دیکھا تو ہے ہم نے، مگر وہ بہت ہی محدود ہے، زیادہ یہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ بہرحال ساڑی عورتوں ہی کا لباس سمجھا گیا, وہ مردوں کا لباس نہیں سمجھا گیا. تو جو خالصتاً خواتین کے لیے وہ مردوں کو نہیں دے سکتے, جو خالصتاً مردوں کے لیے وہ خواتین کو نہیں. جی صحیح ہے, جی جی ہاں, یہ آپ کی بات صحیح اپنی جگہ پر کہ جو مسائل اس کتاب میں یعنی منہاج الصالحین میں ہیں وہ توزیع المسائل میں نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. اور اسی لیے ہم منہاج الصالحین پڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اور آگے جانا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ توزیع المسائل میں یہ مسائل لکھے ہوئے نہیں ہیں تب بھی عوام کو کسی طرح سے یہ مسائل سیکھنا پڑیں گے. اگر عربی نہیں جانتے ہیں تو علماء سے رابطہ کریں, علماء سے پوچھے مسائل سیکھنا پڑیں گے. یعنی اب میں جو بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ذرا سا اس پر غور کیجئے کہ یہ تو شکر ہے کہ توزیع المسائل ہے, فرض کیجئے توزیع المسائل بھی نہیں ہوتی اور یہ عربی کتاب بھی نہیں ہوتی تو کیا ہم سے مسائل سیکھنا ثابت ہو جاتا؟ جی نہیں, پروردگار کا حکم اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ میری عبادت کرو, اور عبادت ہو نہیں سکتی جب ہم سیکھے نہیں عبادت کیسے کی جاتی. تو پروردگار کا حکم ہمارے لیے اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. یہ مجتہدین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے توزیع المسائل لکھ کے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا, پھر عربی کتاب لکھ کے اور آسان کر دیا. لیکن اگر ایسا نہ بھی کیا ہوتا تب بھی ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے حکم پروردگار معلوم کرنے کی کوشش کرے, ورنہ وہ بری ذمہ داری ہوتا. جی نیٹ, جی نیٹ پر یہ سارے مسائل نہ صرف پوچھے جا سکتے ہیں بلکہ پوچھے گئے ہیں. آپ سارے مجتہدین کی جن کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ کھولیے, اس میں بہت سارے آپ کو مسائل مل جائیں گے. باقی مجتہدین کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم, مگر آیت اللہ سیستانی کے بارے میں مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اگرچہ ان کی سائٹ میں عربی, اردو, فارسی, انگریزی اور بہت ساری زبانیں ہیں کہ جس میں جواب دیا گیا ہے, بہت ساری جوابوں میں زبانوں میں ان کی سائٹ پر جواب دیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ جو جوابات عربی اور فارسی میں دیے گئے ہیں فقط وہی معتبر ہیں, باقی معتبر نہیں. تو گھوم پھر کے پھر آپ کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا, اس لیے کہ اردو میں بھی دیکھیں گے تو وہ معتبر نہیں سمجھا جائے گا. لہذا عربی میں جو جواب دیے گئے ہیں یا فارسی میں جو جواب دیے گئے وہی قابل اعتبار ہیں. شہادت ثالثہ کے بارے میں بھی وہ آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ میں دیکھ لیجئے, کئی سوالات ہیں, آپ کو بہت ساری باتیں اس میں مل جائیں. یہ ایک پہلو مکمل ہو گیا. آخری بات اس مسئلے کی یہ رہ گئی کہ جب کپڑا دیا جائے گا تو کس چیز کا بنا ہوا کپڑا دینا لازمی ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا یا دیکھا یا نہیں دیکھا کہ جاپان میں باقاعدہ الیکٹرانک کپڑے بن رہے ہیں, الیکٹرانک کپڑے. اچھا الیکٹرانک کپڑے میں کیا ہوتا ہے, فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے, آپ نے وہ بٹن دبا دیا, اب گرمی نہیں لگے گی. آپ کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے, آپ نے دوسرا بٹن دبایا, اب سردی نہیں لگے گی. آپ یہ جو اس طرح کے لباس ہوتے ہیں یہ, یا اسی طرح سے کچھ مقامات ہیں ایسے کہ جہاں پر باقاعدہ پورا پتوں کا لباس بنایا جاتا ہے اور پہن رہے ہوتے ہیں, تو آخر یعنی کن چیزوں کا لباس دینا ضروری ہوگا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جو عام معاشرے میں رائج ہے مثلا کپڑے کا بنا ہوا, مثلا یہ ٹٹرون کا بنا ہوا, یہ ان چیزوں کے جو بنے ہوئے لباس ہیں یہ رائج ہیں, ان کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقی وہ جو نہیں چلتے ہیں معاشرے میں ان کا دینا مشکل ہے. ولا فرق فی جنس بینک من صوف او قطن او کتان او حریر او غیرہ. کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی بھی جنس کا لباس دے سکتے ہیں. صوف, صوف میں نے یہ جو جانوروں سے جو اون بنتا ہے اور ان سے جو لباس بنائے جاتے ہیں اس کا لباس دے دیا جائے, قطن یعنی کاٹن کا لباس دے دیا جائے کپڑے کا, کتان یا کتان جیسے ستلی ہوتی ہے, ستلی سمجھتے ہیں کہ نہیں, ستلی جیسے ہوتی ہے, ستلی جیسی ایک چیز ہوتی ہے اس کا لباس بنایا جائے. وہ بھی چل جائے گا. او حریرین یا ریشم کا لباس بنایا جائے وہ بھی چل جائے گا. او غیرہ یا اس سے علاوہ بھی مثلا ٹیٹرون ہے اس کا لباس دے دیا جائے, یہ سارے لباس چل جائیں گے, دینے میں کوئی حرج نہیں. البتہ وہ جو بات تھی وہ اس میں آئی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پتے کا یا کاغذ کا ہو جو دو دن میں پھٹ جانے والا ہو, تو ایسا لباس نہیں چلے گا, اس کا اشارہ پہلے گزر چکا ہے. وَفِي الْاِجْتِزَاءِ بِالْتَحْرِيرِ الْمَحْضِ لِلرِّجَالِ اِشْكَالٌ. اب مرد کو خالص ریشم کا لباس دے اس میں اشکال ہے. مرد کے لیے کم از کم دو چیزیں پہننا حرام ہے, نہیں پہن سکتا وہ. نمبر ایک خالص ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا, اس کے لیے پہننا حرام ہے. اگر وہ پہن کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی باطل ہو سکتی ہے, لہذا مرد کے لیے خالص ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں. اچھا اب اگر کوئی کہے کہ یہ ٹیٹرون اور یہ بوسکی اور پتہ نہیں اس سے ملتی جلتی جو دے, یہ ریشم بوسکی کو کچھ لوگ ریشم سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ ریشم نہیں ہے. نہیں, یہ ریشم نہیں. ریشم کا مطلب جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خالص ریشم کے کیڑے سے بنے ہوئے دھاگے کا ہے, باقی دوسری چیزوں سے بنا وہ نہیں چلے گا. خالص ریشم کے دھاگے سے جو بنا ہوا وہ لباس مرد نہیں پہن سکتا, نمبر ایک. نمبر دو, سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتا مرد, سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتا. سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا, سونے کی گھڑی نہیں پہن سکتا, سونے کے چشمے نہیں پہن سکتا. سونے کی کوئی چیز مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. اب معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی منتیں شاید آپ نے سنی ہو کہ اگر آقا عباس نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں ان کے نام کی سونے کی انگوٹھی بنوا کر اسے پہناؤں گا یا خود پہنوں گا. اور ایسا ہو گیا, بیٹا دے دیا خدا نے اسے, اور بیٹا دے دیا, وہ سونے کی انگوٹھی پر جناب عباس کا نام لکھوا کے اس کے لیے اب پہننا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اس نے تو منت مان لی, منت پوری بھی ہو گئی اس کی, کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, نہیں کر سکتا ایسا. اگر جب اس کی منت پوری بھی ہو گئی تب بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ منت ہی غلط ہے. کوئی بھی ایسی منت ماننا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ حرام کام کرنا پڑتا ہے, وہ منت ہی غلط ہے. انہوں نے جیسے اس طرح کی مثال پیش کر دی, اور دوسری مثال بن سکتی تھی کہ اگر میں میٹرک میں A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤں تو میں ہیروئن پیوں گا, یہ غلط ہے, یہ بات ہی غلط ہے. چنانچہ یہ نظر ہی باطل ہو گئی. فرض کیجیے کہ A1 گریڈ میں پاس بھی ہو جائے تب بھی بیکار ہو گئی, تو نظر وہ کارآمد ہوتی ہے جس میں کوئی حرام کام نہ کرنا پڑے. جی جی نابالغ کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام نہیں ہے, مگر پہنانا حرام ہے. خود وہ پہن لائے تو کوئی حرج نہیں, خود اگر وہ نجس چیز کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں, مگر آپ اس کو نجس چیز نہیں کھلا سکتے, کھلانا حرام. تو بالغ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نابالغ کے ساتھ بھی کچھ جبر رویہ رکھے تو کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو گناہ کا کام ہوتا ہو. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.